نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج ان شاء اللہ تعالی ہم سورہ زمر آیت نمبر 61 سے 75 تک پوری سورت مکمل کریں گے ان شاء اللہ. لاسٹ لیسن بہت امپورٹنٹ لیسن تھا، اس میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت زبردست نشانی نیند. نیند کیا چیز ہے اور کیسے اس کے میں اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں اور جس کی چاہتے ہیں روح واپس بھیجتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد ایک اور شفاعت کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر بات پڑی تھی، اور یہ بھی کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کو ایک اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اس کے علاوہ اوروں کے ذکر کیے جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اس میں ہمارے لیے بھی سوچنے کا پہلو ہے کہ کیا جب ایک اللہ کا ذکر آتا ہے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے یا دل تنگ ہونے لگتا ہے. کیا یہ دل چاہتا ہے کہ ٹاپک بدل کے کچھ اور بات کی جائے، ادھر ادھر کی سیاست کی، فیشن کی، اور چیزوں کی، یا اللہ کے ذکر میں میرا جی لگتا ہے اور دل چاہتا ہے یہی باتیں سنتی رہوں. اس سے بہت حد تک انسان کو یہ بات سمجھنے کا موقع ملے گا کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے، کیونکہ جس کی محبت دل میں ہوتی ہے اسی کی بات سننے کا جی چاہتا ہے. پھر اگلی آیت، آیت 46 سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا استفتاح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کا ایک حصہ ہے یہ آیت، پوری نہیں ہے لیکن اس کا ایک حصہ ہے. تو ہم نے تھوڑا سا وہ بھی دیکھا تھا کہ وہ دعا کیا ہے. دعا استفتاح میں بہت زبردست ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد جو ہمیں بہت اہم آیت، جو سمجھ لیں کہ اس سورت کا کی کوہان ہے، وہ آیت نمبر 53، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، یعنی تمام ہی اللہ کے ہی بندے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تمام انسانوں کو اپنی طرف بلایا ہے کہ وہ گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لیں. کبھی یہ نہ سوچیں کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو، چاہے شرک ہی کیوں نہ کیا ہو، شرک کی بھی معافی ہو سکتی ہے. کسی نے قتل کیا ہو، کسی نے والدین کی نافرمانی کی ہو، کسی نے جادو ٹونا کیے ہو، اس میں زندگی گزاری ہو، کسی نے اور گناہوں میں زندگی گزاری ہو، چاہے کبیرہ ہی گناہ ساری زندگی کرتا رہا ہو، لیکن اس کو بھی حکم یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دے گا کیونکہ وہ ہے ہی غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بلایا اپنی طرف. ایک بات اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز بڑی مشکل ہوتی ہے نا انسان کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنے کسی قصور کو مان جائے. یہ ماننا انسان کو اتنا مشکل لگتا ہے. ایون ہم دیکھتے ہیں جب انسانوں کے سامنے بھی ہم کبھی سوری کرنے لگے تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ویسے تو میرا قصور نہیں ہے اتنا، اصل میں تو اس نے مجھے کہا تھا، اس کا قصور ہے زیادہ. یا کہیں گے نہیں، اصل میں مجھے صحبت ہی ایسی ملی، نہیں اصل میں میرے حالات ہی کچھ ایسے رہے، نہیں اصل میں مجھے تو فلانے نے ایسا کرا دیا ورنہ میں تو خود نہیں کرنے والی تھی. تو یعنی ہم کبھی بھی کلی طور پہ اپنا قصور ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اکثر ہم کسی اور کے اوپر بلیم ڈال کے خود چھپنا چاہتے ہیں، یا کبھی ہم کہہ دیتے ہیں اچھا ویسے میرا قصور ہے تو نہیں، لیکن چلو میں معافی مانگ لیتی ہوں. تو یہ بھی کوئی معافی نہیں ہوتی. اصل معافی مانگنا، اصل توبہ کرنا شرمندگی، ندامت ہے. اور اس کے لیے کیا الفاظ بہترین ہیں جن سے توبہ کی جائے؟ یاد رکھیے، بہت سارے آپ کو الفاظ ملیں گے، بہت سارے کلمات ملیں گے، قرآن میں بھی، سنت میں بھی، مسنون دعاؤں میں بھی، سبھی بہت پیارے ہیں، لیکن اصل توبہ وہی ہے جو دل سے آپ کے الفاظ نکلیں، چاہے وہ آپ کی زبان میں ہوں، چاہے وہ قرآنی زبان میں ہوں، چاہے وہ مسنون دعاؤں کی صورت میں ہوں، لیکن وہ جو بھی الفاظ آپ چوز کریں توبہ کرنے کے لیے وہ دل سے ہوں، وہ سمجھ کے ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تب بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ توبہ نہیں کر سکتے، تب بھی اپنی زبان میں ہی بول دیں، اللہ کو شرمندہ ہو کے بتا دیں اور اس کے اوپر اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رکھیں اپنے جرم کو اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتی ہوں. انیبو الی اللہ کی بھی، انیبو الی ربکم کی بھی دعوت ہے اور اسلموں کی بھی دعوت ہے. اور اس کے بعد جو اتنی پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہے جس کی وجہ سے انسان بچ سکتا ہے، قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سیدھا رہ سکتا ہے. اس لیے اس احسن کی اتباع کرو، یہ حکم دیا گیا. اور پھر تین جو ایکسکیوزز بتائے گئے ان کو یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن پڑھ کے جان کے بھی یہ، اور پھر اللہ نہ کرے کہ ایسے ایکسکیوزز دینے والے بنے ہم قیامت کے دن. تو یہ ایکسکیوزز بہت ہی انسان کی سائیکالوجی بتاتے ہیں کہ انسان اس طرح سے جب زندگی گزار کے آئے گا غفلت میں تو یہ ایکسکیوزز ہیں جو وہ وہاں پہ دے گا. تو اس سے پہلے، یعنی جو توبہ نہیں کرتا اس کی یہ ایکسکیوزز ہوں گی، اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت گزر جائے یا انسان بے پرواہ ہو کے یہ سوچتا رہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، وہ تو معاف کر دے گا، وہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، تم بھی تو پلٹ کے دکھاؤ. تو انسان اگر اس میں ڈیلے کرتا جائے یا بس خوش فہمیوں میں ہی رہے کہ میں تو کرتی رہوں گی اور چاہے میں کتنے بھی گناہ کرتی رہوں تو میری معافی آٹومیٹک ہو رہی ہے، آٹومیٹک نہیں، آپ کو خود پہلے پلٹنا ہے، آپ کو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، تب معافی ہے. تو ان ایکسکیوزز کو ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب کیا دیا ہے کہ میری آیات تو پہنچ گئی تھی تمہارے پاس اور تم نے نہیں ان کو مانا. تو آج دیکھتے ہیں آج کا لیسن ہمیں کیا بتاتا ہے.
وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ساتھ ان کی کامیابی کے، یا کامیابی کا مقام ان کو دے گا. جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو متقی تھے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا. جنہوں نے ڈر ڈر کے زندگی گزاری، جب ایک دفعہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو سیدھا کیا، اس کے بعد وہ ڈر ڈر کے چلے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یونجی کا مطلب آہستہ آہستہ نکال لینا، نجات دے دینا. اللہ تعالیٰ یہ ان دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو جو نکلنا چاہتے ہیں، جو گندگیوں سے دور ہونا چاہتے ہیں، یہ نہ انسان کرے کہ استغفار بھی کرتا جائے گندگی میں پڑا ہوا ہے، لت پت ہے اور اسی کے اندر پڑا رہے، تو یہ کون سی استغفار ہے. لیکن جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے پھر کامیابی ہے، اللہ ان کو بچا لے گا. لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی برائی نہیں چھوئے گی، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے. غم کس چیز کا ہوتا ہے انسان کو؟ حزن ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے، ماضی میں یہ یا کوئی ایسے واقعات ہوئے ہوں کوئی ایسے، تو اس کا غم ہوتا ہے. تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ ماضی میں کوئی ایسے گناہ ہوں جن کا ان کو غم ہو کہ اللہ ہم نے کیا کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی تقویٰ کے ساتھ گزاری، انہوں نے اپنی ساری زندگی کا فائدہ اٹھایا، کوئی حسرتیں نہیں ان کو ہوں گی کہ کاش ہم یہ کر لیتے یا وہ کر لیتے. تو نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی غم ہوگا. ظاہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ فوز دے دے، کامیابی دے دیں، اس کو کیا غم. جس کو وہاں کی کامیابی مل گئی اس کو تو یہ دنیا یاد بھی نہ آئے گی. جیسے کوئی لڑکی ہو شادی کے بعد جب وہ بہت خوش رہے اگر اپنے سسرال میں تو اس کو میکے کی یاد بھی نہیں آتی، اس کو بھی بھول جاتی، اور اگر غمگین ہو تو پیچھے کو یاد کرتی رہتی. تو وہاں پہ جائیں گے جب وہاں پہ ان کو کامیابی ملے گی ان کو کہاں یہ یاد آئے گا پچھلا کچھ. اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، یعنی وہ ہر چیز کر سکتا ہے، تو پھر اسی سے کیوں نہیں مانگتے، اسی سے کیوں نہیں لیتے، اسی کو کیوں نہیں پکارتے، اسی کی طرف کیوں نہیں چلتے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ اعلیٰ کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ذمہ لے لے، جس کے حوالے آپ اپنا کوئی معاملہ کر سکتے ہو، وہ ہوتا ہے وکیل، جو حفاظت کر سکتا ہو، تدبیر کر سکتا ہو. आप देखो वही है जो तुम्हारे काम है, जो तुम डगमगा रहे हो, तुम अल्लाह पे भरोसा करो, वो तुम्हारा वकील है। अब वो हर चीज का ही पैदा करने वाला है, लहू मकालीद, उसी के पास चाबियां हैं या खजाने हैं, किसके, असमावाती वल अर्द, जो कुछ भी है ना आसमानों में भी जमीन में भी, और इनके खजाने भी अल्लाह के पास ही हैं, यानी उसी, वो ही उनका मालिक है। आसमान और जमीन के खजानों में कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता, किसी को इख्तियार नहीं है, वो जो चाहे करे, जो चाहे खर्च करे, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे। वल्लदीन कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया भी आयात अल्लाह, अल्लाह की आयात से, उलाएका हुमुल खासिरून, वो ही है खसारा पाने वाले, वो बहुत खसारे में होंगे, वो बहुत नुकसान उठाने वाले होंगे। इसका मतलब है कि अल्लाह की आयात का इनकार करना, ये भी अल्लाह की आयात है जो कुरान में है, और ये जो कायनात में फैली हुई है ये भी अल्लाह की आयात है। इनका इनकार करना, यानी इनको नहीं मानना, इनका कुफर करना, इनसे अल्लाह को नहीं पहचानना, इस वही इलाही को नहीं मानना, ऐसे लोग बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं तो फिर क्या हो गया, अगर कोई कुरान को नहीं भी माने तो फिर क्या हो गया, अगर कोई कुरान को कहानियां कह रहा है तो फिर क्या हो गया, वो अल्लाह को तो मानता है ना। ये देख लें कि वो नुकसान उठाने वाले। कुल अफ़ग़ैरल्लाह, कह दीजिए क्या फिर सिवाय अल्लाह के, तामुरूनी, क्या तुम हुक्म देते हो मुझको, आबुदू, कि मैं इबादत करूँ, अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो। पहले तो इस सूरत का जब हम टाइमिंग देखते हैं, मक्की दौर है और टॉर्चर इतना उरूज पे था, इस कदर मुसलमानों को तंग किया जा रहा था, और टॉर्चर कर करके भी वो लोग तंग आ गए थे। आपको मालूम है हजरत अम्मार, हजरत यासिर और उनकी बीवी सुमैया, कैसे उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, उन दोनों को तो शहीद ही कर दिया गया। तो कुफार जो है ना, टॉर्चर करने की भी एक हद होती है, तो जब वो तंग आ गए कि इन्हों ये तो किसी तरह पे भी नहीं मानते, तो वो चाह रहे थे कि अब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कुछ लो कुछ दो वाली चीज, कि कुछ आप हमारी मान लें, कुछ हम आपकी मान लेते। तो उसके ऊपर वो कहने लगे कि ऐसा करें कि आप बस हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहा करें, और एक दफा आप इनके आगे, यानी इनको इनके आगे झुक लें तो मामला हमारा ठीक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दीजिए ए नबी, आप कह दे कि क्या तुम मुझे हुक्म देते हो, तामुर, हुक्म देने का भी माना होता है अमर का, और मशवरा देने का भी माना होता है, कि तुम मुझे क्या ये मशवरा देते हो कि मैं अल्लाह को छोड़ के सिवाय अल्लाह के किसी और की इबादत करूं, ए जाहिलो, क्या तुम मुझे इस चीज की बात कह रहे हो। इबादत का माना तो अब आपको पता ही है ना, इबादत का माना क्या होता है। चलिए आगे आ रहा है तो फिर मैं इंशाल्लाह और आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी बात समझें कि इंसान अल्लाह की गुलामी में आ जाए, किसी के सामने झुक जाए, आजी इख्तियार करे, किसी खौफ से नहीं, किसी जबर से नहीं, जबरदस्ती की वजह से नहीं, किसी प्रेशर की वजह से नहीं, वो फिर इबादत नहीं होगी, चाहे इंसान झुक भी जाए, बल्कि जिसमें मोहब्बत हो, इतनी मोहब्बत हो किसी की कि इंसान उसके आगे आजी इख्तियार करे, वो इबादत है, वो फिर इबादत बनती है। अपनी मर्जी से किसी के कदमों में सर रख देना कि मेरी अब कोई मर्जी नहीं, वही जो मैंने आपको अभी बात बताई इस्लाम की ना, सबमिट कर देना ना, गुलामी क्या चीज होती है ना, गुलामी से ही आप बहुत आराम से आपको बात समझ आती है, अब मेरी कोई मर्जी नहीं है ना, मेरे कोई चाहत है ना, मेरी कोई पसंद है, वही है जो तेरी है बस। तो जब इंसान इस तरह से अपने इख्तियार को सबमिट कर देता है ना, अल्लाह के कदमों में डाल देता है, उसकी गुलामी में आ जाता है, ये फिर इबादत बनती है, और मोहब्बत के साथ। तो क्या तुम मुझे ये कहते हो कि मैं अल्लाह को छोड़ के किसी और की गुलामी करना शुरू कर दूं, कैसी बात करते हो, कैसी जाहिलाना बात है ये। जाहिलों का मतलब क्या है यहाँ पे, जाहिल का मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ है कोई, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वो ये जाहिल है। जाहिल वो जो अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ बुलाए, चाहे वो कितनी बड़ी डिग्रियां रखता हो, कोई पीएचडी हो, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, कोई फला हो, कोई भी हो, جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلائے، کسی اور کا غلام بننے کا کہے، کسی اور کی ماننے کا کہے کہ اس کا حکم مانو، اس کے آگے جھکو، اس کے آگے عاجزی اختیار کرو۔ اب عبادت کا معنی نہیں جب تک آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے کلیئر ہوگا نا تو یہ بات سمجھ نہیں آنی۔ تو اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا کسی کے پاس ڈگریاں ہیں، کتنی بڑی کسی کے پاس وہ ہیں جس کو کہیں گے سرٹیفکیٹس ہیں، اب آپ وہ دیکھ کے بہت امپریس ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی ان کے اتنی بڑی ڈگریاں اور یہ اتنے بڑے اسکالر ہیں۔ حالانکہ یہ چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرف کو بلا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا، انسان کو نہیں دیکھو، یہ دیکھو وہ کدھر کو بلا رہا ہے۔ اگر وہ بلا کسی اور راستے کی طرف رہا ہے تو چاہے اس کے پاس کتنی ہی ڈگریاں ہوں، کتنے ہی سالوں کے اس نے کورس کیا ہوں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ یہ کہہ دیں کہ کیا تم مجھے کسی اور کی طرف بلاتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو کافروں نے بلایا ہی تھا، یعنی ایک طرح سے سمجھ لیں یہ تھا نا کہ اللہ کی ذات کو ایک طرف کر دو، کارنر کر دو اور کسی اور کے غلامی شروع کر دو۔ تو کیا آج بھی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ کیا آج بھی آپ کوئی حکم دیتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی مانے؟ اور کون، غیر اللہ میں کون آتا ہے؟ وہ تو بتوں کی چلو کہتے تھے نا، آج بتائیں کوئی بزرگ آ سکتا ہے، کوئی خاندان کا بڑا، کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی والدین، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اگر غور کریں نا آپ کو یاد آنے لگے گا دنیا میں کون کون ہمیں مشورے دیتا ہے، کس کس مقام پہ مشورے دیتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ دو، اس کی غلامی نہ کرو، اس کی بات نہ مانو۔ چاہے یہ نہیں کہیں گے آپ کو، بے شک مسلمان ہوگا یہ نہیں کہے گا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، کہیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر میں کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی دیر یا زیادہ دیر، پوسٹ پون کر دو نا، بعد میں کر لینا، اللہ کا حکم تو بعد میں بھی مان سکتے ہیں، فی الحال نہ مانو۔ اب کوئی یاد آیا، کوئی آپ کے گرد کوئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے کسی حکم کو، اس کے کسی کام کو چھوڑنے کا یا پوسٹ پون کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ ہماری سوسائٹیز میں ہیں ایسے افراد؟ ذرا سوچیں تو، شیطان نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو وعدے دوں گا، سبز باغ دکھاؤں گا، اتنا ان کو دھوکہ دوں گا۔ اب شیطان ایسے روپ میں آتا ہے، ایسے لوگوں کے تھرو آتا ہے کہ واقعی وہ سبز باغ بھی دکھاتا ہے، دھوکے بھی دیتا ہے۔ یہ دھوکا نہیں ہے کیا کہ اللہ کے حکموں کو تو فرسٹ پرائرٹی پہ نہیں رکھنا، ان کو سیکنڈ پہ رکھ لو، کسی اور کو فرسٹ پرائرٹی دو، بعد میں توبہ کر لینا، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، ابھی تو ساری عمر پڑی ہے، ابھی کوئی ضروری ہے، ابھی کوئی مجبوری ہے نیک بننا؟ ابھی یہ اللہ کا حکم ماننا کوئی ضروری ہے اس وقت؟ زندگی کے ڈفرینٹ فیزز میں دیکھیں آپ کو اگزامپلس ملیں گے، کون کون کن کن موقعوں پہ مشورے دیتا ہے۔ کبھی شادیوں پہ آپ نے دیکھا، آپ تیار ہوتے ہیں، سب کا مشورہ کیا ہوتا ہے، اب تو یہ اتار دو نا، کیا آج بھی یہی لوگ ہی، یعنی آج تو یعنی اللہ کی غلامی سے چھٹی کر لو، روز تو کرتی ہی ہو۔ تو سوال تو یہ ہے کہ کیا آج سانس نہیں لے رہے، کیا آج اللہ کی زمین پہ چل نہیں رہے، کیا آج اس کی دیوی صحت کو نہیں انجوائے کر رہے، کیا آج اس کی دیوی عقل کو نہیں استعمال کر رہے، کیا آج اس کے دیے ہوئے اعضاء سے کام نہیں لے رہے، اس کی دیوی عافیت میں نہیں ہے، تو پھر آج چھٹی کیسے ہو سکتی؟ جب تک اس کی دیوی نعمتوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں تب تک چھٹی کیسے ہو سکتی آپ کی؟ ہاں جس دن نہیں کریں گے نا، جس دن اللہ سے کچھ نہیں لوگے نا، اس دن چھٹی کر لینا، تب چھٹی کر لینا، لیکن ایسا کبھی ہو سکتا ہے بتائیں؟ ایسے مواقع پہ بڑے قریبی اور بہت بزرگ لوگ بھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی دین کا علم لینے کے لیے خود کو فارغ کرتا ہے یا جاب نہیں کرتی تو کہتے ہیں پہلے دنیا کی تعلیم تو مکمل کر لو، یا پہلے جاب تو کر لو، बाद में ये कर लेना, ये तो होती ही रहेगी सारी जिंदगी, पड़ी भी इसके लिए या नहीं, जैसे ये कोई बेकार सा फजूल सा काम है, ये तो बाद में भी होता रहेगा, इसके लिए कौन सी अभी इतनी जल्दी। अभी अपना मेडिकल तो मुकम्मल कर लो, अभी तो अपना ये तो कर लो, अभी अपना कैरियर तो बनाओ ना, अभी ये तो करो। आप अगर कहते हैं मैं सूद पे मैंने घर नहीं लेना, फिर देखें कितने मशवरे देने वाले जमा हो जाएंगे। कोई नहीं, सब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो अल्लाह की गुलामी को, हराम कारोबार को आप छोड़ना चाहें, बहुत सारे दोस्त जमा हो जाते हैं। क्या पागल हो, क्या कर रहे हो, इस तरह कैसे गुजारा चलेगा। ठीक है वो अल्लाह का हुक्म अपनी जगह, लेकिन अब ये तो नहीं मतलब कि इतने ही तुम रिजिड हो जाओ। तो देखें कितनी दफा लाइफ में ऐसे मशवरे मिलते हैं, ऐसे हुक्म मिलते हैं। हिजाब ले लोगी तो फिर क्या होगा, शादी कैसे होगी तुम्हारी, और तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी, ये काम ना करना। और अगर आप औलाद की शादी करने लगे तो फिर कैसे मशवरे मिलते हैं। लो अब आपके घर की पहली पहली शादी है, इसमें भी अगर धूम धड़ाका ना हुआ फिर क्या फायदा। और फिर किसी दिन ये होता है ये आखिरी शादी है, अब आखिरी आखिरी शादी में भी ना करें, और ये तो मेरा एक ही भाई, अब एक पे अकेले भाई पे भी ना करें, फीकी सी शादी कर लें, ढोल ताशे ना करें। नोट करें, अल्लाह के रास्ते से जो लोग हटाते हैं ना, वो तो ये कहते हैं ये आप लोग बड़े रिजिड हो गए हो। हालांकि वो देखें कि कितने रिजिड खुद होते हैं, कितना इम्पोज करते हैं, किसी को आजादी नहीं देना चाहते कि दूसरा अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके, अपनी मर्जी से अपने फैसले कर सके। हर इंसान आजाद है, अल्लाह ने तो आजाद रखा है उसको, चाहो तो बुराई इख्तियार करो, चाहो तो भलाई के रास्ते पर चलो, लेकिन वो इतना इम्पोज करते हैं, खुद इतने सख्त होते हैं, दूसरे को कहते हैं कि आप बड़े सख्त हैं, खुद इतने सख्त हैं, दूसरे को उसके मुताबिक जीने भी नहीं देते। तो देखें तो सही कि अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द, तो एक पूरी फौज है जाहिलों की, एक पूरा माशरा है जो भरा हुआ है जाहिलों से, कितनी ज्यादा फैली हुई ना जहालत, जो अल्लाह से रोकने वाले हैं वो कितने ज्यादा हैं, और जो अल्लाह की तरफ लाने वाले हैं वो कितने कम हैं। इतने इंसानों की भीड़ में वो अफराद आपको कम ही नजर आएंगे जो अल्लाह की तरफ आते हैं। हर तरफ प्रेशर्स हैं, कोई रिश्ते की मोहब्बत से के जरिए से रोकता है, कोई दोस्ती की से उससे रोकता है रिश्ते से, कोई ये कहता है कि अगर ऐसा किया तो मेरा और तुम्हारा गुजारा नहीं चल सकता। तो ऐसे वक्त में खामोश नहीं रहना होता, ऐसे वक्त में ये कहना होता है अफा गैर अल्लाह ही ता अमुरूनी आबुद, क्या फिर सिवाय अल्लाह के तुम हुक्म देते हो मुझको कि मैं इबादत करूं। आप बताएं क्या अल्लाह के मकाम पे आप खुदा के खड़े होके मुझे हुक्म देना चाहते हैं। आप बताएं आपकी मानू या रब की मानू, किसकी गुलामी करूं मैं, अल्लाह की फरमाबरदारी को छोड़ के आपके कहने पे उसकी नाफरमानी कर लूं, उसकी गुलामी से निकल जाऊं। थोड़ी देर के लिए तो दूसरा बंदा सोचेगा ना कि वाकई ये बात तो सही है, उसको दूसरे को एहसास तो हो कि जो मैं कर रही हूं ना वो अल्लाह के हुक्म पे कर रही हूं, तो मैं अल्लाह की जात को पीछे छोड़ के आपकी बात को आगे कर दूं। ये आयत याद भी करने वाली और दोहराने वाली भी है, क्योंकि इंसानों के बीच में रहते हुए ना शायद ही कोई लम्हा ऐसा गुजरता है जब अल्लाह को छोड़ के किसी और की मानने के बारे में कोई ना कहे। ये याद रखें, अल्लाह को छोड़ के किसी और की नहीं माननी, बचत का रास्ता यही है, बल्कि दूसरे को भी याद दिलाना है कि जिस जगह पे आप खड़े हुए ना वो आपकी जगह नहीं है, गुलामी सिर्फ अल्लाह की है, ये रब की जगह है, हुक्म उसी का चलेगा। वलकद ऊहिया इलैका व इलल लदीना मिन क़ब्लिक, और अलबत्ता तहकीक वही किया गया आपकी तरफ और उन लोगों की तरफ जो आपसे पहले थे। क्या वही किया गया, ला इन अशरकता, अलबत्ता अगर आप शिर्क करें, किसको कहा जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर आप शिर्क करें ऐ नबी, ला यहबतन्ना अमलुका, अलबत्ता जरूर जाया हो जाएगा अमल आपका, वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और अलबत्ता आप जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो क्या आपने कोई नौजुबिल्ला कोई शिर्क करना था, नहीं, बल्कि आपको कह के सुनाया बाकी सब को जा रहा है कि सुन लो ये बात, अगर इतने मकाम वाले पैगंबर जो हैं انبیاء میں بھی، انبیاء کے بھی سردار جو ہیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں بچ سکتے اگر ان سے بھی یہ کام ہو جاتا ہے، تو باقی کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے شرک. یعنی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے نبی آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اس میں آپ کو بتانے کی تھوڑی ضرورت ہے، لیکن دوسروں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے لوگوں کی بھی طرف یہی بات کہی گئی تھی. کیا بات؟ کہ کوئی بھی شرک کرے، یہ اس کے اندر کسی کے ساتھ کوئی اسپیشل سلوک نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کو ہی پکڑا جا رہا ہے، اور نہیں، کوئی بھی شرک کرے اگر وہ اتنی بڑی ذات ہو، سب سے اعلی ذات، وہ بھی اگر یہ کام کریں تو ان کی بھی معافی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ انٹالریبل گناہ ہے، انٹالریبل. پھر بھی لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، شرک ہی تو کیا، وہ باقی بھی تو اتنے نیک کام کو کر رہے ہیں. دس از انٹالریبل. تو یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، حالانکہ آپ نے کبھی نہیں کرنا تھا، لیکن سنایا دوسروں کو جا رہا ہے. وہ جیسے ہمارے ہاں محاورہ نہیں بولا جاتا، کہو بیٹی کو سناؤ بہو کو، تو رخ کسی طرف ہے، سناتے کسی اور کو. یہاں پہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کے ان کو مخاطب کر کے باقی ہم سب کو بتائی جا رہی ہے کہ اپنی پھر خیر مناؤ، تم نہ یہ کوئی بھی اس زوم میں نہ آئے کہ کوئی بات نہیں میری شاید چھوٹ ہو جائے. نہیں، جتنے مرضی نیک اعمال کیے ہوں، شرک سمجھ لیں زہر ہے، زہر، پوائزن. آپ کو پتہ ہے زہر کا ایک قطرہ بھی اتنا ہی مہلک ہوتا ہے، اتنا ہی پوائزنس ہوتا ہے جتنا زیادہ، اس سے بھی زندگی چلی جاتی، ایک قطرے سے بھی، بعض زہر اتنے سخت ہوتے ہیں. تو جتنی مرضی نیکیاں کی ہوں، زندگی بھر بھی نیکیوں میں گزاری ہوں، شرک کا ایک قطرہ، اس زہر کا ایک قطرہ ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. جیسے معافی، توبہ جو ہے ساری زندگی کے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، اسی طرح شرک مٹا دیتا ہے ساری نیکیوں کو. پھر کتنا مجھے بتائیں ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں، شرک کیا چیز ہے. ہم کسی طرح کبھی، کیونکہ شرک میں بہت ساری برانچز ہیں، شرک کی بہت ساری وہ ہیں، سمجھ لیں ایسپیکٹس ہیں. شرک فی ذات ہوتا ہے، شرک فی صفات ہوتا ہے، شرک فی الاختیارات ہوتا ہے، کس کس طرح کے شرک ہیں. کہیں ہم کسی لیول پہ بھی شرک میں تو نہیں مبتلا، کہیں پہ ذرا سا شک بھی پڑ جائے کہ اس میں شرک ہو سکتا ہے تو اس سے دور بھاگے. کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو جب یہ بات کہہ دی تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پھر ہم رسک لے سکتے ہیں شرک پہ؟ تو اتنے بڑے مقام والے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، ضائع ہو جائیں گے. یعنی میں نے آپ کو بتایا نا حبیتہ کا مانا، تو وہ جانور نے اس کو خوراک سمجھ کے کھایا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو زندگی مل رہی ہے اس سے، حالانکہ وہ اس کی موت ہے. اسی طرح بعض شرک ایسے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کے اور ہم قریب ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، حالانکہ وہ اس کے لیے موت ہے، وہی شرک ہے. بلکہ اللہ ہی کی فعبد، بس آپ عبادت کیجئے. اے نبی آپ عبادت صرف اللہ کی کریں. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عبادت کے اندر اگر انسان کہے کہ اللہ کی بھی کر لی اور تھوڑی تھوڑی دوسروں کی بھی کر لی، تو یہ شرک ہو گیا. لا الہ کیا بتاتا ہے؟ کہ لا لا لا، پہلے یہ کہا لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، پھر کہا الا اللہ. پہلے سب کی نفی کرو، پہلے سب پہ نو، ایاک نعبدو میں کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہا ایاک نعبدو، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتی اس سے کہ صرف تیری، اگر اس کے اندر کوئی بھی ذرا بھی کسی اور کا کو شامل کر لیا، سب ختم ہو گیا، ساری عمر کی کوششیں ختم ہو گئی، سارے نمازیں، روزے، تہجدیں، اذکار، ماں باپ کی خدمتیں، سب ختم ہو گیا، کیونکہ شرک ہو گیا. تو اے نبی آپ صرف اللہ کی عبادت کیجئے، آپ نے تو کرنی ہی تھی، باقی ساروں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں مار دیا جائے یا جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا، تو اللہ کی غلامی کرو صرف. اور میں نے اللہ کی عبادت کا جو لفظ آپ کو بتایا ہے کہ غلامی کرتے ہوئے بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے، غلامی کرتے ہوئے کیسے کرنی ہے، غلامی محبت کے ساتھ، اطاعت کیسے کرنی ہے، محبت کے ساتھ. غلامی کرتے ہوئے غصہ نہیں کرنا، تلخ نہیں ہونا کہ ہائے اب یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے ہمیں، ہائے اب یہ بھی ہمیں منع ہو گیا، اب ہم تو اچھے بھلے اچھے رہتے تھے، پتہ نہیں قرآن جب سے پڑھنا شروع کیا ہماری تو زندگی مشکل میں آ گئی، اب تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی کرنا پڑتا ہے. عبادت کرو، سیکنڈ تھنگ کیا بتائی، وَقُم مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر ادا کرو، شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. یہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، مجھے اپنی غلامی کا آنر دیا، آنر، دس از این آنر، مجھے یہ موقع دیا، مجھے یہ چانس دیا کہ میں اس کے حکم مان سکتی ہوں. یہ نخرے نہ کرو اور یہ دل میں تنگی نہ لے کر آؤ ہائے یہ کرنا پڑ گیا، بلکہ اس میں اپنا آنر سمجھو کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تیری اطاعت کر سکوں. اللہ شکر ہے تو نے مجھے یہ موقع دے دیا، اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیرا حکم پورا کر سکتی ہوں، کہ میں یہ تیرا یہ اطاعت کا کام کر پا رہی ہوں. اللہ شکر ہے تو نے مجھے اتنا ہوش دے دیا، شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی سمجھ دے دی، شکر ہے تو نے مجھے اپنے راستے پہ لگا دیا، نہ کہ اس چیز کے اوپر ہر وقت روتے ہی رہنا اور پچھلی زندگی کو نافرمانی کی یاد کر کر کے آنسو بہاتے رہنا کہ اس میں تو بہت اچھے تھے ہم. شکر کرو، شکر. تو یہ عبادت تو دیکھیں پوری ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ محبت سے نہیں نہ کر رہے، اطاعت اگر آپ محبت سے نہیں کر رہے نا تو آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں. جب آپ محبت سے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے شکر آئے گا دل میں، اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ آپ اس کو ایک آنر سمجھیں گے. وما قدر اللہ حق قدره، لیکن اصل بات ہے یہ جو دلوں کی تنگیاں آتی ہیں نا، یہ دل تنگ ہو رہے ہیں اور آپ وہ ہو رہے ہیں کہ اب اس چیز پہ بھی پابندی لگ گئی اور اب یہ بھی کرنا پڑ گیا، بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے انہوں نے کی نہیں. قدر کیا ہوتی ہے، قدر سمجھتے ہیں، قدر و قیمت ہم کہتے ہیں نا اس کی اصل ویلیو، جتنی اس کو اہمیت دینی چاہیے تھی ویسی نہیں دی، جیسا اس کو سمجھنا چاہیے تھا، جو اس کو مقام دینا چاہیے تھا انہوں نے دیا نہیں ہے ویسے. یہ اللہ تعالیٰ نے گلا کیا ہے. دیکھیں جس کے لیے جتنی قدر و قیمت آپ کے دل میں ہوتی ہے نا جس کی، اتنا ہی آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اتنا ہی آپ اس کے سامنے بچتے چلے جاتے ہیں، اتنی اس کے سامنے نہ کرنا آپ کے لیے امپوسیبل ہے، اتنا ہی آپ اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اتنی اس کے لیے قربانی دیتے ہیں، اتنا ہی اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. آپ اندازہ کریں آپ کے دل میں اللہ کی کتنی قدر ہے. ہم نے قدر کی ہے واقعی؟ اگر ہماری زندگی میں اللہ کی قدر ہو تو کیا ہمارے یہ رویہ ہوں اس کی کتاب کے ساتھ؟ جتنا ہم اس کی کتاب کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، کیا ایسا سلوک ہوگا پھر اگر ہم نے اللہ کی قدر کی ہوگی؟ ہم نے اس کی قدر نہیں پہچانی، ہم نے یہ جانا ہی نہیں ہے کہ وہ ذات کتنی عظیم ہے. اگر جان جاتے نا تو کبھی اس کی نافرمانی نہ کرتے، کبھی پھر سوچ بھی نہیں سکتے تھے نافرمانی کا، کیونکہ جس کے لیے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا اونچا ہے، اس کا اتنا مقام ہے، جس کو دیکھیں قدر کی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. اچھا میں آپ کو وجہ پہلے بتاتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں قدر کر پا رہے، ہم کیوں بے قدرے لوگ ہیں. اس کا ریزن اونلی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں، صاف سمپل بات ہے. اس لیے ہم اللہ کو پہچانے ہی نہیں ہیں کہ وہ ذات کیا ہے، وہ ہستی کیا ہے. کاش لوگوں کو پتہ چل جائے نا تو ان کو اس ذات سے زیادہ محبوب اور کوئی رہے گا ہی نہیں، اور اس سے زیادہ وہ ڈریں گے کسی سے نہیں کہ وہ اس کی ناراضگی نہ کہیں ہو جائے، ناراضگی کا ڈر ان کو کسی اور کا نہیں ہوگا، اور ان کے نزدیک سب سے بڑا وہ رب ہوگا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا اگر وہ پہچان جائے، اس سے زیادہ قابل اطاعت کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہماری اس کلاس کا مقصد ہی ہے، نہ ہم کسی کو کچھ کرنے کا کہتے ہیں، نہ کسی چیز سے ہم منع کرنے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم آپ کو کوئی کرٹیسائز کریں یا آپ کے کوئی پیچھے پڑیں یا کوئی کچھ نہیں۔ صرف اس کا مقصد ہے آپ کو رب کی پہچان کروائی جائے۔ میں جب یہ پریپئر کر رہی ہوتی ہوں آپ کے لیے لیکچر، تو ایک ہی بات میرے ذہن میں ہوتی ہے کہ ان کو کسی طرح اس رب کا پتہ چل جائے۔ جس دن آپ اس کو پہچان گئے نا، اس دن آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی خود بخود بدل جائے گی، خود بخود، کوئی نہیں آپ کو کچھ کہے گا۔ مسئلہ ہی یہاں پہ ہے، بگیسٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پہچانا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ رب کون ہے۔ آپ یہ سوچ لینا، اتنی سی اگزامپل سے آپ دیکھیں، کوئی بڑا آدمی، کوئی مثلا آپ کسی کو بہت بڑا کوئی عالم ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو ابھی نہیں پہچانتے۔ جیسے آپ کو ایک اگزامپل سے بتاتی ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ اس نے کہا میں کیا صبر کروں، آپ کو کیا پتا میرے اوپر کیا آئی، آپ کے اوپر آتی تو پھر پتا چلتا۔ بعد میں لوگوں نے جب اس کو بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر وہ آئی اور اس نے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتی تھی۔ جب پہچان نہیں نا ہوتی، اب کوئی بہت بڑا عالم ہے، اب آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اب آپ ان کو اسی طرح ڈیل کر رہے ہیں جیسے کہ دوسرے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اسی طرح بات کر رہے ہیں، جو ہی آپ کو پتہ چلتا ہے وہ یہ تو فلاں اتنے بڑے عالم ہیں، اسی وقت آپ کا طریقہ کار ہی بدل جاتا ہے، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، آپ ایک دم ذرا کیئرفل ہو جاتے ہیں، اب آپ کے دل میں ایک دم عزت آ جاتی ہے ان کے لیے، اور آپ کی بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ کیا فرق آیا، کیا فرق آیا؟ پہچان ہو گئی۔ پہلے پہچان نہیں تھی، جب پہچان ہوئی تو آپ کی رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ تو جس دن رب کی پہچان ہو گئی نا، تو پھر ہم اس کی کوئی بات سن کے سنی انسنی نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے نا بس کہا ہوگا تو کہا ہوگا، نہیں، جب اس کی پہچان آ گئی پھر ہم بے نیازی نہیں برت سکتے اس کی، نہ کتاب سے نہ اس کے کسی حکم سے۔ پھر ہم ایسے کمنٹس نہیں دے سکتے، کیوں اللہ نے یہ کہہ دیا، یہ تو بڑا ظلم ہے، اور اس نے ایسا کیوں حکم دیا، یہ تو بڑی زیادتی نہیں ہے، اور اس نے ایسا کیوں کہا ہے۔ یہ ساری باتیں پتہ ہے ہم کیوں بولتے ہیں، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم بات کس کی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں فرشتے کتنی بڑی مخلوق ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے، پڑھا تھا نا ہم نے، کیسے وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اوور نہیں ہوتا وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کے ایک ناخن پہ سات سمندروں کا پانی رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہ گرے، تب بھی وہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے سورج اللہ کے خوف سے روتا ہے، چاند اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ انہوں نے اختیار نہیں لیا کہ ہمیں اختیار نہیں چاہیے، ان کو پتا ہے، وہ رب کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، بات وہ نہیں ہے، بات یہ کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کو پتا ہے اللہ کی ذات کیا ہے، اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور جن و انس عجیب معاملے پہ ہیں، پیدا میں کرتا ہوں، عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا کرتے ہیں، میں اپنے بندے پر احسان کر کے محبت کا اظہار کرتا ہوں، اور میرا بندہ نافرمانی کر کے مجھے کو ناراض کرتا ہے۔ کیونکہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں نا پہچانی، اتنا کچھ ہمیں دے رہا ہے، اتنے ہمیں نواز رہا ہے، اتنے ہم پر احسانات کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے سامنے پھر سر اٹھاتے ہیں، پھر اکڑتے ہیں، پھر جھکتے نہیں ہیں، پھر ہماری توجہ کہیں اور ہی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کون۔ اور جس دن آپ کو پتہ چل گیا، اس دن آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ خود پوچھیں گے اللہ کے حکم کیا ہیں، مجھے بتاؤ میں نے وہ کرنا ہے، اس کے احسانات کا احساس نہیں ہے۔ جتنے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اگر ہمیں ان کا اندازہ ہو جائے، اب قرآن بھی ہمیں احساس دلاتا ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں تمہیں اللہ نے کیسے پیدا کیا، نہ ماں کچھ کر سکتی تھی، نہ باپ کچھ کر سکتا تھا، اللہ نے کیسا نظام چلایا، وہاں پہ رزق پہنچایا، تین پردوں میں تمہیں رکھا، پھر تمہیں پیدا کرنے کے لیے تمہارے لیے دنیا میں آنے کا راستہ تمہارے لیے آسان کیا، پھر دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسے خوراک کا انتظام کیا، پھر کون تمہارے پیشاب دھوئے، کون تمہاری گندگیاں صاف کرے، کون رات کو اٹھ اٹھ کے تمہارے لیے تمہاری کیئر کرے، اس کے لیے اس نے محبت ڈال دی ماں باپ کے دل میں، اور اس کے بعد بھی جب انسان یعنی ایک ہوش کی عمر کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کو نوازتے رہتے ہیں، رزق بھی عطا کرتے ہیں، جوانی بھی عطا کرتے ہیں، طاقتیں بھی عطا کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کسی نے فرعون بن جانا ہے، کسی نے قارون بن جانا ہے، کسی نے قاتل بن جانا ہے، کسی نے زانی بن جانا ہے، کسی نے اللہ کے اوپر ہی باتیں کرنے والا بن جانا ہے، پھر بھی وہ سورج کو چلاتا ہے اس کے لیے، چاند کو اس کی خدمت میں لگاتا ہے، اس سارے نظام کو چلاتا ہے، کھانے پینے کی اس کو چیزیں عطا فرماتا ہے، اس کو طاقتیں عطا فرماتا ہے، اس کو پکڑ نہیں لیتا، زمین کو اس کے لیے بچھائے رکھتا ہے، پہاڑوں کو اس کے لیے گاڑے رکھتا ہے، غلوں کو اس کے لیے اگائے رکھتا ہے، آسمان سے پانی برساتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں کے چراغ نہیں بجھاتا، اس کے کانوں کے یہ جو آلے ہیں ان کو نہیں، وہ اس کو ڈیف نہیں کر دیتا، رات کو لے کر آتا ہے، دن کو چڑھاتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے۔ اب میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی، لیکن آپ کو یہ میں نے ساری باتیں کئی دفعہ بتائی نہیں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو اتنا کریم رب ہے، جو اتنا رحیم رب ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، جو زمین کا بادشاہ، آسمان کا بادشاہ، جس کے سامنے کوئی ایک چوں بھی نہیں کر سکتا، سمندر اس کے قبضے میں ہے، دریا اس کے قبضے میں ہے، سورج چاند اس کے قبضے میں ہے، ہماری ایک ایک سانس جس کے قبضے میں ہے، اور جس کے لیے تو سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائے، پھر بھی لکھتے چلے جائیں، اس کی باتیں ختم نہ ہو، اس کی تعریفیں ختم نہ ہو، اتنی اس کی تعریفیں ہیں، اور ہم اٹھاتے ہیں منہ اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں جیسے ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں کہنی مشکل، نہ جیسے کچھ چھوٹے بچے کی کوئی بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ ایسی بات منہ سے نکال جاتے اور سوچتے بھی نہیں ایک پل کو کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فی الحال جزا الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ کیا کرتے ہیں؟ شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے نا کہ نہیں کوئی نہیں، وہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے تو جو مرضی کرتے رہو، وہ تو ویسے ہی غفور الرحیم ہے، وہ اتنا مہربان ہے نا، تو تم اب جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی اس کو پکارو، جو مرضی اس کو کہہ دو، اس نے کون سا مائنڈ کرنا ہے؟ استغفر اللہ، کیا الٹی پٹی پڑھائی شیطان نے، کیا جھانسا دیا، جو مرضی کرو، جو مرضی بولو، اس کے سامنے جھکو نہ جھکو، اپنی مرضیاں کرو چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی اچھی مثال بھی قرآن میں دی ہے نا، سورہ عادیات میں گھوڑوں کی، کیسے گھوڑے وفادار ہیں اپنے مالک کے، تم تو گھوڑے سے ہی سیکھ لیتے، گھوڑے کو چارہ ڈالو وہ سر جھکا دیتا ہے، تمہارے لیے بھاگتا ہے، اور تمہیں دیا اور تم نے گردن اکڑا لی، وہ ہم نے اللہ کی دراصل قدر ہی نہیں پہچانی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے احسانات کا کوئی احساس ہے کہ اس نے کوئی احسان ہم پر کیا ہے، نہ ہی اس کی قدرتوں کا احساس ہے کہ وہ اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی قدرتیں کیا ہیں، وہ ذات کیا ہے۔ کسی بہت بڑے بادشاہ کا ذکر ہو، کوئی اس کی باتیں آپ کو پتہ چلے نا، اور آپ اس کو پہچان جائیں، تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، کہتے ہیں بھائی اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کر سکتے، میں کیا بولوں اس کے بارے میں، اور اللہ کی ذات کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے روب میں آ جاتے ہیں کئی بادشاہوں کی باتیں سن کے، کیسے روب میں آتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے جی کچھ کہنا، اس کے حکموں کو توڑنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہاں اس ملک کا قانون توڑنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کا قانون توڑنا وہ کون سی ایسی بڑی بات ہے، تو ہے ہی غفور الرحیم، یعنی غفور الرحیم کو تو ایسے ہی سمجھ لیا نا کہ جیسے گھر کا مثلا کوئی ایسے کھیل تماشا ہو، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے قدر ہی نہیں جانی اللہ کی۔ ذرا قدر جاننا چاہتے ہیں؟ ذرا تھوڑی سی اس مثال سے دیکھو وہ ہے کون ذات۔ اللہ اکبر، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، یہ جو تمہاری زمین ہے نا جس پہ تم رہتے ہو، تم نے اللہ کو کوئی مقام نہیں دیا، یہ جو تمہاری زمین ہے، کیا اس کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے چل رہے ہیں؟ زمین کے اوپر دور سے دیکھیں نا، نقطے برابر بھی نہیں نظر آتے۔ اس کو وہ اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ قبضے میں انسان کون سی چیز کو کر سکتا ہے؟ جو اس کے مٹھی میں آ سکتی ہو نا۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے قبضے میں کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ جو آپ کی مٹھی میں آ جائے نا، ایسے چھوٹا سا بنٹا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بال ہوتی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں یہ میرے قبضے میں ہے، کیونکہ آپ نے مٹھی میں بند کر لی۔ لیکن فٹ بال کو آپ کہتے ہیں یہ میری مٹھی میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، ایسے آپ اس کو امیجن نہیں کریں اپنے ذہن میں کہ کیسا ہوگا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف بیان کی، کیونکہ ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے اس کو، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتائیے کہ یہ جو زمین ہے نا تمہاری، اور یہ سیارے جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے اس دن۔ والسماوات، اور آسمان، مطویاتم بیمینہ، لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں، ایسے لپٹے ہوں گے جیسے کوئی چیز لپیٹ لیتے ہیں آپ ہاتھ کے اوپر۔ یعنی اللہ کے نزدیک ان میں یہ اتنے حقیر اور اتنے چھوٹے سے ہیں۔ یہ آسمان جس کی آپ نے آج تک، اتنی سائنس بھی ہو گئی ہے ترقی یافتہ، لیکن اس کا پھیلاؤ جو ہے نا، وہ آج تک جان نہیں سکے کہ کہاں پہ اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ یہ لپیٹا ہوگا اللہ نے اپنے ہاتھ میں۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، کیا باتیں اس کے ساتھ شرک کی جوڑتے ہو، وہ تو اس سے بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، یہ آسمان ہے اور زمین، سیارے اور سارے، اور اس طرح انہیں پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند کو گھماتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، چھوٹی سی بال ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں، ان کو گھماتے ہیں ایسے، اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، پھر اپنی انگلیوں کو کبھی کھولے گا کبھی بند کرے گا۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا لرزہ طاری ہوا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ممبر ہلنے لگا، اور ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سمیت زمین پہ نہ گر جائیں، اتنا لرزہ طاری ہوا، آپ اس طرح شیک کر رہے تھے خوف سے کہ وہ دن ہوگا۔ اللہ کے سامنے یہ حیثیت ہے ان کی، وہ رب کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بلند ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ بخاری میں ہے، یہ پچھلی حدیث بخاری کی نہیں تھی، یہ والی ہے بخاری کی، جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور آسمان کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں خدا واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ زمینیں اس کی ایک انگلی پر ہوں گی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو یہ جو زمین جو آپ کے نزدیک اتنی بڑی ہے نا، یہ اللہ کے سامنے اتنی سی بھی نہیں حیثیت رکھتی۔ آپ یہ تو کیا بات کرتے ہیں زمینوں اور اس کی۔ ایک اور آپ کو حدیث بیان کرتی ہوں کہ جو، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اگر پھیلا دیے جائیں، یہ آسمان ایک ہے ہمارے سامنے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر پھیلا دیے جائیں اور سب کو ملا کے ایک کر دیا جائے، تو بھی یہ کرسی کے مقابلے میں، ایک کرسی کہا جاتا ہے، کرسی جو ہے نا، کرسی عرش کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ کرسی ایسے ہے جیسے کہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، یہ نہیں آپ کو کہہ رہی کہ کوئی تصور کرے، کیونکہ ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ کرسی مگر عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ مثلا ایک فٹ سٹول ہے عرش کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کرسی جو ہے نا، یہ جو آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ کرسی اٹسلف اتنی چھوٹی ہے، اس کے مقابلے میں آسمان اور زمین ایسے ہیں جیسے ایک حلقہ، جیسے یہ ایک رنگ ہے نا، یہ جو آپ نے مثلا آپ نے اگر ہاتھ میں رنگ پہنی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں، اس کو کسی چٹیل میدان میں رکھا جائے، किसी डेजर्ट में इस रिंग को रखते हैं तो ये कैसे लगेगी आपको? रिंग तो नजर भी नहीं आएगी, बंदा खड़ा नहीं नजर आता, ये इतना सा रिंग क्या नजर आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की अजमत बयान करते हुए फरमाया कि उसकी कुर्सी ने आसमान और जमीन को घेर रखा है, मगर जिस तरह नया पालान चिरचिराता है, वो कुर्सी अल्लाह की अजमत से चिरचिरा रही है। सुभान अल्लाह। कुर्सी और है, और अर्श जो है ना वो उससे बहुत बड़ा है। तो और अल्लाह ताला के सामने नूर के या आग के, ये भी हदीस में आता है, ऐसे पर्दे हैं कि अगर वो पर्दे हट जाएं तो उसके चेहरे की तजल्लियां जो हैं उन तमाम चीजों को जला दें जिन तक उसकी निगाह पहुंचे। वो अल्लाह ताला को क्या समझते हो, ये नहीं समझ आती कि किस तरह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें लगा देते हैं और ऐसी बातें मुंह से बोल देते हैं कि जरा भी सोचते नहीं कि वो चाहे तो मुझे अभी धंसा दे इसी जमीन में यहीं खड़े खड़े, वो चाहे तो मेरी जुबान इसी वक्त बंद कर दे कि मैं अगला लफ्ज ना बोल सकूं। लेकिन खैर, हमारे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसी से पता चलता है कितनी जहालत है कि हम अपने रब को भी नहीं पहचानते। जितना जितना आप उसको पहचानते जाएंगे उतना आपका अमल बेहतर होता जाएगा। तो जमीन जिसके सामने इस तरह एक गेंद की तरह, वो सोचें आप अपनी जमीन को इतना बड़ा समझते हैं, वो जमीन जो उसके सामने इस तरह है, जमीन के रहने वाले क्या हैं उसके सामने फिर? हाँ, जमीन के रहने वाले कितने बड़े हैं फिर उसके सामने? अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें अपनी पहचान करवाए और अपनी कदर करने की तौफीक अता फरमाए।